أم يقولون افترى على الله كذبا أم يا يقولون وہ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افترى على الله كذبا کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یعنی ایک شخص پیغمبر نہ ہو اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو پیغمبر بتائے تو اس کا کلام بھی پھر سچا کلام تو نہیں ہوگا وہ تو جھوٹ گھڑ رہا ہوگا اللہ پر فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ اگر یہ بات درست ہے یعنی اگر اس الزام میں کوئی سچائی ہو تو اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے یعنی کسی پیغمبر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھے کیونکہ اگر کوئی پیغمبر ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بھی مہر لگا سکتا ہے تو گویا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود گھڑا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لیا ہے تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسے ہی سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں پر کوئی مہر لگی ہوئی ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور حق کر دیتا ہے حق کو اپنے کلام کے ذریعے اپنے کلمات کے ذریعے یعنی اگر یہ قرآن باطل ہوتا جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ گڑا ہے خود سے لکھ کے اللہ کے نام منسوب کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی نہ چھوڑتے اس کو مٹا ڈالتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کو پائیداری نہیں دیتے باطل جم نہیں سکتا اور حق ہمیشہ ثابت ہو کر رہتا ہے وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے یعنی اس کو سب پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ کس قسم کی ہیں اور آپ کے مخالفین جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی نیتیں کیا ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے توبہ کا کیا مطلب ہے گناہ پر شرمندگی یا شرمندہ ہو کر اس کو چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا تو جو شخص بھی ایسا کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یعنی پچھلی زندگی میں جو خطائیں ہو چکی ہوں ان پر سزا نہیں دیتے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو یعنی نیک یا برے اعمال میں سے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے ان کی خواہشات پوری کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کھانے پینے کے سامان کے ساتھ صحرا یا بیابان میں گم ہو جائے اور وہ ناامید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور وہ خوشی کے ساتھ یوں پکار اٹھے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی خوشی کی شدت میں اس کی زبان بھی صحیح سے الفاظ ادا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے عمل صالح بھی قبول کرتا ہے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کر دیتا ہے وَالْكَافِرُونَ اور کافر لوگ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان کے لیے شدید عذاب ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اور اگر کھول دے اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے یعنی جو جتنا چاہتا ہے ان کو اتنا ہی دے دے تو نتیجہ کیا نکلے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین میں بغاوت کر ڈالے یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتا ہے دنیا میں ہی دے دے تو زمین فساد سے بھر جائے ہر شخص دوسرے پر زیادتی کرنے لگے اصل میں ہمیشہ ہر شخص کی ہر خواہش کا پورا ہونا انسانوں ہی کے لیے نقصان دہ ہے اس سے زندگی کا کوئی کام نہیں چل سکتا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سڑک پہ چلنے والی ٹریفک، اگر ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق اشارہ پار کرنے دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ ٹریفک جام ہو جائے، کیونکہ ساری گاڑیاں اپنی اپنی مرضی کے مطابق جہاں جہاں ان کو جگہ ملے وہاں آ کے وہ رک جائے، اور ہر ایک چاہے پہلے مجھے جانا چاہیے، کوئی رکنے کو تیار نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سبھی رک جائیں گے، ہے نا؟ اسی طرح اگر ہر شخص کی ہر مرضی ہر خواہش پوری ہونے لگے تو نتیجہ کیا؟ کچھ بھی حاصل نہ. اس میں عام طور پر لوگ بیٹوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر وہ چاہے ہماری ساری اولاد بیٹے ہی ہو تو دنیا مردوں سے بھر جائے، اور پھر نتیجہ کیا ہو؟ اس کے بعد نسل انسانی ختم ہو کے رہ جائے، آگے سلسلہ چل ہی نہ سکے. اسی طرح اگر ہر شخص کو اس کی مرضی کا مکان مل جائے اور ہر شخص اپنی مرضی کا گھر بنانا چاہے اپنی مرضی کے علاقے میں، تو نتیجہ کیا نکلے؟ خالی ساری زمین پہ گھر ہی بن جائے، اور زمین پہ کھیتی باڑی کا سلسلہ شاید باقی نہ رہے، کیونکہ ہر انسان چاہے گا کئی کئی ایکڑ میں گھر بنائے، دنیا کو جنت بنانے پہ لگ جائے. تو جب اللہ تعالیٰ ہماری ہر مرضی نہیں پوری کرتا یا ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، خواہ وہ مال و دولت کے معاملے میں یا ویسی خواہشات سے متعلق ہو، تو زمین پہ فساد برپا ہو جائے، زمین کا نظام چل ہی نہ سکے. پھر اسی طرح کوئی کسی کی ماتحتی قبول ہی نہ کرے، ہر شخص کو اس کی مرضی کی ذہانت مل جائے، ہر شخص کو اس کی مرضی کی تعلیم مل جائے، ہر شخص کو اس کی مرضی کا کاروبار ملنے لگے، نتیجہ کیا نکلے؟ سوچو نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حد بندیاں لگائی ہوئی نا کہ اس سے اونچا قد نہیں تمہارا ہو سکتا، اس سے لمبے ہاتھ نہیں مل سکتے تمہیں، اس سے زیادہ بڑا گھر نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ مال میں وسعت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ آگے تمہاری مرضی نہیں چل سکتی. تو یہ سارا ڈسپلن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو چلانے کے لیے رکھا ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے اور یہ کسی اور بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. وَلَكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے، یعنی جس کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ہی وہ دیتا ہے، اور یہ اس کی اپنی مسئلہ پر حکمت ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، یہ فیصلہ وہ کسی اور سے پوچھ کے نہیں کرتا، اس فیصلے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے اپنے فیصلوں میں، جس کو جتنا چاہے دے، جس سے جو چاہے روک لے. رزق کی تقسیم جو اللہ نے بندوں پہ نہیں چھوڑی، یا ایون بندوں کی مرضی پہ بھی نہیں چھوڑی اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھی، اسی میں ہم سب کے لیے بہت بڑی بھلائی ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم مصلحتیں نہیں سمجھتے، اس کے پیچھے کی حکمتیں نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی سے ملتا جلتا مضمون سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 34 میں بھی آتا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں کو چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. یعنی ایک ہی طریقے پر ہو جاتے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آتا نا اسی آیت کے شروع میں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پہ ہو جائیں گے، یہ مراد یہ ہے کہ سارے لوگ پھر کفر ہی کی طرح مائل ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کافروں کے پاس بہت نعمتیں ہوں تو ایمان والوں کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے نا. ابھی یہ سب کچھ نہیں بھی تو ہم سب انہی کے طریقے اختیار کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور اگر یہ اتنا کچھ ہو جائے تو پھر تو شاید ہی کوئی مسلمان باقی رہے، صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی رونق دیکھ کر اسی طرف لپک جائے، ایمان بیچ ڈالے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ ہی ہے جو بارش اتارتا ہے، اور وہ بھی اندازے سے اتارتا ہے، ورنہ کیا ہو؟ اگر ہماری مرضی سے بارش اترنے لگے تو ہم شاید ایک بادل یہاں سے آگے نہ جانے دیں، سارے یہیں برسانا چاہیں، گزر سکتا کوئی بادل یہاں سے؟ پھر ہم کہیں کہ سمندر کے کنارے تو ہم رہتے ہیں، ہیومیڈیٹی ساری ہم اس کی برداشت کرتے ہیں، اور بارش کے مزے اٹھائے مری میں رہنے والے، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، ہم تو نہیں جانے دیتے بادل آ کے، اس زمین کے پانی تو روکے ہوئے نا دریا، اسی پہ جھگڑے اور فساد ہیں، کتنے جنگیں مستقل طور پر سروں پہ مسلط ہیں کہ اس دریا کا پانی ادھر نہیں جا سکتا، وہ وہاں سے نہیں لے سکتا. تو اگر بارش پر بھی انسانوں کا بس چلتا تو زمین فساد سے بھر جاتی. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. اچھا اس آیت میں جو ينزل ہے یہ ساری چیزوں کے نزول کے لیے، ہر طرح کے رزق کے نزول کے لیے ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ ہی ہے جو بارش اتارتا ہے، یعنی جتنی چاہتا ہے اندازے سے. مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے. اب یہ دیکھو گا کہ اکثر بارش کب آتی ہے، جب گرمی انتہا کو پہنچ جاتی، لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، پھر بارش اترتی. ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ موسم اچھا اور پھر اور بارش ہو جائے اور پھر اور ہو جائے. اور جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن بہت گرمی ہوگی تو اس دن شام کو ٹھنڈی ہوا چل پڑے گی اچانک، دو چار دن موسم اچھا ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ گرمی بڑھے گی، پھر زیادہ پیک پہ پہنچے گی، پھر ذرا سا اچھا ہو جائے گا. تو وہ الذی ینزل الغیث من بعد ما قنط. تو عموماً بارش بھی کب ہوتی ہے؟ جب لوگ خشک سالی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. اس طرح سے نعمت کا صحیح احساس بھی تو ہوتا ہے نا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے، رحمت اور مصلحت ہے کہ بندے اس کی نعمتوں کی قدر کیا کریں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل بارش ہے، اور پھر صرف بارش ہی نہیں اور بھی بے شمار نعمتیں. اور بارش میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، پھر پانی برستا ہے، پھر بارش کے جانے کے بعد بھی خاص طرح کا صاف ستھرا موسم ہوتا ہے، درختوں سے گرد و غبار دھل جاتا ہے، زمین سیراب ہوتی ہے، مٹی کی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر عرصے تک اس کے اثرات زمین پر نظر آتے رہتے ہیں. پھر وہ بارش کا پانی آبی ذخیروں کی شکل میں، نبی نالے کی شکل میں، جھیلوں کی شکل میں، یا زمین کے اندر جمع ہونے کی شکل میں رہ جاتا ہے. تو ایک بارش کے ساتھ کتنی رحمتیں ہیں، کتنے مزے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کارساز ہے، تعریف والا ہے، یعنی اپنے بندوں کے کام بناتا ہے اور اپنے بندوں کی مشکلات کو دور کرتا، ان کی مایوسیوں کو دور کرتا ہے، اس لیے وہ تعریف کے لائق ہے اپنے احسانات کی وجہ سے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو بھی اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں جانوروں میں سے. دونوں سے کیا مراد ہے؟ آسمان و زمین. اور دابا سے کیا مراد ہے؟ زمین پہ پھرنے والا جانور، جس میں جن و انس کے علاوہ سارے حیوانات شامل ہیں، جن کی شکلیں، رنگ، زبانیں وغیرہ مختلف ہیں، مختلف علاقوں پہ مختلف طرح کے جاندار رہتے ہیں. یہ سب کس نے پھیلائے؟ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سوچ کے مختلف جانوروں کی ڈیزائننگ کی ہے نا. جی دودھ دینے والے جانوروں کو آپ دیکھیے خاص شکل کا بنایا، پھر اسی طرح زمین پہ رینگنے والے اور طرح کے ہیں، اڑنے والے اور طرح کے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف قسمیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف کام ہیں، مختلف غذائیں ہیں، مختلف عادتیں ہیں، مختلف طرح کے گھر ہیں. قسموں کی سب ڈیزائن کیے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے، اور کس کس کے فائدے کے لیے کہاں کس کو ہونا چاہیے، اور اس نے کیا کچھ کہنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کیسے پوری کی جانی چاہیے. کتنی زبردست پلاننگ ہوگی اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ آپ نے سوچا کہ گائے اور بھینس ہی کے رنگ اور شکل میں کتنا فرق ہے، حالانکہ دونوں دودھ دیتی. بکری اور بھیڑ میں آپ دیکھیں، اسی طرح پرندوں میں تھوڑا تھوڑا بعض وقت فرق ہوتا، بعض وقت بڑا بڑا فرق ہوتا. تم سوچتے ہو کہ ملتے جلتے کس لیے بنائے اور اتنے فرق کیسے بنائے. بعض پرندے ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک نظر میں دیکھ کے آپ کہتے ہیں اچھا یہ فلاں ہے یا فلاں ہے، ایک دم سے آپ نام نہیں لے پاتے. ایک ایک پرندے اور ایک ایک جانور کے اندر پھر کتنی کتنی انواع ہے، مطلب مرغی کی کتنی قسم، بلی کی کتنی قسم، کتے کے کتنے نام اور قسمیں، کیسی کیسی شکلیں ہوتی ہیں. تو یہ معمولی بات تو نہیں. پھر ان کے سائزز کا مختلف ہونا، اب امیجن کریں مجھے کو بنا بنا کے ساری چیزیں رکھ رہا ہو، پھر ان کو پھیلا رہا ہو، پھر ان کو کھلا رہا ہو، پھر ان کو سمیٹ رہا ہو، پھر ان کو خاص خاص ایریاز میں پھیلایا ہو، سارے جانور ساری زمین پہ نہیں ہیں، تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اور پھر صرف زمین پر ہی نہیں، فی ہما دونوں میں، آسمانوں میں بھی پھیلائی ہوئی ہے مخلوق، ہم تو صرف فرشتوں کو ہی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی لائف ہو، معلوم نہیں وہاں کیا کچھ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف پرندوں کی طرف اشارہ ہو جو آسمان کی فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا، جیسے چیل ہے، ہم تو عام طور پر چیلے وغیرہ دیکھتے ہیں، اور تو اتنے اونچے اڑنے والے پرندے کم ہی نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی سارا سارا دن آسمان پہ گھومتی پھرتی رہتی ہے. اگر آپ کسی ایک کو چیز کریں تو گھنٹوں گزر جائیں گے، وہ وہاں پر ٹہلتی رہیں گی، ادھر گھوم ادھر، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی، کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیوں آ جا رہی ہوتی. کبھی اگر آپ غور کریں آسمان پر، ان کی موومنٹ کو دیکھیں، ان کا زمین پہ دلی نہیں لگتا، وہ اوپر ہی سیر کرتی رہتی. تو یہ کس نے ان کے اندر صلاحیت رکھی کہ وہ گھنٹوں فضا میں رہیں اور تھکے نہ، اور زمین کے نظارے دیکھتے رہیں؟ نگاہیں تو ان کی بہت تیز ہیں، کیسے کیسے سینری اوپر سے نظر آتی ہے ان کو. اور صرف ایک چیل نہیں ہے، بے شمار ایسے پرندے ہیں. تو یہ سب کچھ اس کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے بذات خود ایک نشانی ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو بھی اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار. دابا کہتے ہیں وہ جانور جو اپنے اختیار سے چلے، اپنے اختیار سے حرکت کرے، یعنی اپنی مرضی سے چلے، جس کی اپنی مرضی بھی ہو. دابا میں بیکٹیریا وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. دبیب کہتے ہیں سب سے سلو چال کو، سب سے سلو چال کو، لیکن اس چال میں یا موومنٹ میں یا حرکت میں اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس میں بھی لائف ہو، جو بھی حرکت کرتا ہو اور جو اپنی جگہ سے آگے موو کر سکتا ہو، کیا کچھ بھی ہو. وہو علی جمعہم، اور وہ ان سب کو جمع کرنے پہ، اکٹھا کرنے پہ، اذا یشاء قدیر، جب وہ چاہے، پوری طرح قادر ہے. اگر آپ کو ایک مرغی پکڑنی ہو نا، جو زمین پہ دوڑتی ہے، جس کی رفتار آپ سے زیادہ نہ ہی ہو، اس کو بھی پکڑنا ہی مصیبت ہوتا ہے. کبھی تجربہ کیا ایک بلی کو پکڑنا ہو، کتنی حیران کن بات ہے نا، کتنا کچھ پھیلایا اس نے ساری زمین اور آسمانوں میں، اور جب وہ چاہے سب کو اکٹھا کر کے رکھ دے، سمیٹ لائے، بلا لے، واپس پلٹا لے، واپس آ جاؤ، اور سب آ کے کھڑے ہو جائیں. کیا آپ اپنے بچوں کو ایسی کہانیاں سنا نہیں سکتے؟ اصل میں یہ کہانیاں میں صبح سنا کے آ رہی ہوں، جب مجھے زیادہ آسانی ہوئی آج سنانے میں، شاید ایسے ہی گزر جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت دلانے اور اس کی قدرت کے نشان پر غور کرنے میں بہت ہی سمپل چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانا جا سکتا ہے. یہاں پہ اتنا برسات ہوتی ہے، جن علاقوں میں برسات ہوتی ہے تو بہت لائف نظر آتی ہے، ہر طرح چڑیا پرندے وغیرہ. اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، مشغلے کے طور پہ چڑیا پکڑتے ہیں، ہر طرف وہ پھیل جاتے ہیں پرندے. یعنی ایک جس طرح بارش برسنے پہ ہر علاقے میں کچھ کچھ طریقوں سے انجوائے کرتے ہیں، تو کچھ علاقوں میں اس طرح بھی انجوائے کرتے ہیں پرندے پکڑ کے. لیکن اس کے لیے کتنے صبر آزما مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے نا، کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک مچھلی پکڑنی ہو تو کتنا صبر آزما کام ہوتا ہے. یہ صرف زمین نہیں، پانی کے اندر بھی، آسمانوں میں بھی، بری بحری فضائی جتنی مخلوق ہے، سب اسی نے پھیلائی ہے، اور جب چاہے واپس پکڑ لیں، سمیٹ لیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے پکڑیں گے ان کو، کیسے زندہ کریں گے ان سب کو. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تیرے پاس. اللہ تعالیٰ بھی بلائے گا، دوڑتے ہوئے سب مخلوق حاضر ہو جائے گی، کوئی بھی سرتابی نہیں کرے گا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، یعنی انہیں معاف کر دیتا ہے. یاد رکھیے کہ یہاں انسانی مسائل کی وجوہات نہیں بیان ہو رہی، بلکہ اہل مکہ پر اس وقت جو قحط وغیرہ کی تکلیف آئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، کہ تم جو اپنے نبی کو پریشان کر رہے ہو، تو تمہیں احساس دلانے کے لیے جو تکلیفیں تم پر اس وقت آئی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی قصوروں کی وجہ سے آئی ہیں. یہ مکہ میں پڑھنے والے قحط کی طرف اشارہ ہے جو دراصل ان کے لیے ایک عبرت کا ذریعہ تھا، لیکن انہوں نے اس سے عبرت نہ پکڑی. جیسے فرعون کا حال ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بات اس نے نہیں مانی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے دوچار کر دیا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، قرآن پاک میں بھی یہ سب باتیں بیان ہو چکی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے انکار کے بعد وقتاً فوقتاً اہل مصر پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، جن میں خون کا اترنا، صدیوں اور سرسریوں کا پیدا ہونا، مینڈکوں کا پیدا ہونا، یعنی ان کے کھانے میں، ان کے برتنوں میں، ان کے پینے کے پانی میں، ان کے بستروں پہ، ان کی ہر چیز میں یہ سب شامل ہو گیا تھا. اور ہر مصیبت کے آنے پر وہ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اپنے رب سے دعا مانگو، اگر ہم سے یہ عذاب یا مصیبت ٹال دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن کیا ہوتا، ہر دفعہ جب مصیبت ٹل جاتی پھر وہ ویسے کے تیسے ہو جاتے، پھر ایک اور عذاب آتا، پھر ایسا کرتے، پھر عذاب آتا، پھر ویسا ہوتا. اتنی دفعہ ان کو سمجھانے کے بعد اور طرح طرح کی مشکلات میں ڈالنے کے بعد جب وہ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا، ان کو ایک بڑے عذاب سے دوچار کر دیا گیا. اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں بھی چھوٹی بڑی مصیبتیں، تکلیفیں وارننگ کے طور پر آتی رہتی ہیں. اگر انسان اس موقع پر اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے قصور کو جان کر اس کو دور نہ کرے، جو کہ مصیبت پڑنے پر فوراً انسان کو یاد آتا ہے، ایک دم انسان کی آنکھیں روشن ہوتی، نہیں کوئی بھی مصیبت یوں لگتا ہے جیسے کہ اندھیرے میں بلب روشن ہوتا ہے پھر وہ بجھ جاتا ہے، جو انسان کو دکھایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں غلطی ہے، اصلاح کر لو. جو عقل مند ہوتا ہے ان ایریاز کی صفائی شروع کر دیتا ہے، وہاں وہاں سے غلطیوں کو دھونے لگتا ہے، اور جو غافل دل ہوتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ قصور دوسروں میں تلاش کرنے لگتا ہے. تو اہل مکہ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مصیبت بھی تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آ رہی ہے، اور بہت سے تمہاری زیادتیوں اور سرکشیوں کو تو اس نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے. اور مسلمان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کو جو رنج، دکھ، فکر، غم، تکلیف، پریشانی آتی ہے، نصب، وصب، ہم، حزن، عزا، غم، کتنے لفظ ہو گئے، 1, 2, 3, 4, 5 اور 6، چھ کیسی آپ کو ذکر ہے یہاں حدیث میں. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم، کہ کسی بھی مسلمان کو جو بھی کوئی رنج، دکھ، فکر، غم، تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، سزا دیے بغیر دنیا یا آخرت میں. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے کہ جہاں تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ سکو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے،